العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم سمجھ رہے تھے، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشہوات. جنت کو ٹھانپ دیا گیا ہے مکارہ کے ساتھ اور جہنم کو ڈھانپا گیا ہے شہوتوں کے ساتھ. اس حدیث کے پہلے حصے کے متعلق ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مکارہ کس کو کہتے ہیں اور سختی کے ماحول میں پھر بھی انسان جب نیکی پہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کو کس قدر انعامات سے اللہ عزوجلال نوازتے ہیں. آج ہماری گفتگو کا محور اس مبارک حدیث کا دوسرا حصہ ہوگا، وحفت النار بالشہوات، شہوتوں کے ساتھ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے. جو ان شہوتوں کے قریب جائے گا اور ان حدود کو کراس کرے گا وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں انسانیت کی بیماریوں کی اس جڑ کی شناخت کروا دی، اس بنیاد کی شناخت کروا دی جس کے بعد انسان برائیوں پہ چل نکلتا ہے، اور وہ بنیاد ہے شہوات. شہوات یہ شہوت کی جمع ہے، اور یہ شہ یشہو شہوتن سے ہے. عربی زبان میں الشہوہ نفسانی خواہش کو کہتے ہیں، زبردست خواہش کو بھی کہتے ہیں اور نفسانی قوت کو بھی کہتے ہیں اور مرغوب اور پسندیدہ چیز کو بھی کہتے ہیں. علماء امت نے الشہوہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، ہی قوت نفسیہ تؤدی الى رغبہ شدیدہ لشیء ما، کسی بھی چیز کی طرف جب انسان کی نفسانی قوت شدید رغبت کرنے لگ جائے تو یہ شہوت بن جائے گی. اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے، میل النفس الی الملذات، جب انسان کے نفس کا میول ہو جائے، انسان کا نفس مائل ہو جائے لذتوں کی طرف، تو یہ بھی شہوت میں پڑ جاتا ہے. وحیب ابن الورد بیان کرتے ہیں، خلق ابن آدم والخبز معه فما زاد على الخبز فهو شهوة. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا اور ساتھ اس کے کھانے کو بھی، روٹی کو بھی، جو اس سے زیادہ ہوگا وہ انسان کے لیے شہوت بن سکتا ہے. انسان کی فطرتی طور پر شدید رغبت مال کی بھی ہوتی ہے، تو کبھی انسان کو مال کی شہوت اور اس کا نشہ اور لالچ اور تما آ جاتا ہے. یہ شہوت کبھی انسان کو عہدے کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اور یہ شہوت کبھی شہرت کے ساتھ بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کبھی منصب اور عہدے اور لالچ اور طمع کے ساتھ ساتھ ناجائز اور حرام کاموں کی بھی شدید رغبت پیدا ہو جاتی ہے جب وہ قرآن و حدیث سے دور ہو جاتا ہے۔ تو شہوت اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ مذموم ہے اور اللہ عزوجلال سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حفت النار بالشہوات، یہ جو پردے اللہ نے حرام چیزوں کے بنا رکھے ہیں ان کو چاک کرنا، اپنی رغبتوں کو مقدم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو مقدم نہ کرنا، اس سے انسان جہنم کی طرف نکل جاتا ہے۔ سلف صالحین نے اسی لیے شہوت کے نقصانات امت کے سامنے رکھے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ امت کا ہر فرد انفرادی طور پر بھی اور پھر اجتماعی طور پر بھی اس مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ جہنم کی طرف جانے والے راستے مسدود ہو جائیں۔ شہوت کا سب سے پہلا جو نقصان ہے، یہ انسان کے دل کے بگاڑ کی نشانی ہے۔ دل بگڑتا ہے تو انسان کے اعمال بگڑتے ہیں، اس کے افکار و نظریات بگڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب۔ انسانی جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو اس کے جسم کی کارکردگی صحیح رہتی ہے، اور اگر اس ٹکڑے میں فساد آ جائے تو جسم کا ایک ایک انگ اور ایک ایک عضو اس کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اس کو بگاڑ سے بچانا یہ عقل مندوں اور دانش مندوں کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے یوسف بن اسباط یہ کہا کرتے تھے، ان الشہوات مفسدۃ للقلوب وتلف الاموال واذلاق الوجوه ولا يمحو الشہوات من القلوب الا خوف مزعج او شوق مقلق۔ شہوتیں تو انسانی دلوں کو فساد کا شکار کرنے والی ہیں، اس سے مال لٹ جاتے ہیں، اس سے چہرے پھسل جاتے ہیں، اور یہ شہوتیں اس وقت تک انسان کے دل سے ختم نہیں ہوتی جب تلک خوف مزعج، سخت ترین خوف اس انسان کو لاحق نہ ہو جائے، او شوق مقلق، یا ایسا شوق اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے جو ہر وقت اس کے دل میں ایک قلق پیدا کر دے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور وہ شوق جنت کا ہو سکتا ہے اور خوف مختلف قسموں کے ساتھ ساتھ جہنم کا خوف ہو سکتا ہے۔ تو دل کا بگاڑ یہ ایک ایسا بگاڑ ہے، یہ بگاڑ جب تک ختم نہ ہو انسان کی زندگی اس وقت تک صحیح زائچے میں آتی ہی نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کے اندر جتنا بھی فساد ہے اس کی دو بنیادیں ہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کے فساد کی دو بنیادیں ہیں، ایک عقائد باطلہ اور ایک عمل کے اندر فسق و فجور۔ عقائد باطلہ اس وقت انسان کے اندر آتے ہیں جب وہ دین کے اندر شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور عمل کے اندر فسق و فجور اس وقت آتا ہے جب انسان شہوتوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے، اتقوا من الناس رجلین، دو لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہو اور دوسروں کو بھی اس سے بچاؤ۔ رجلین، ایسے انسان سے، اعمت ہو الدنیا، جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اندھا کر دیا ہے، ایسے شخص سے بچ جاؤ۔ اثرت ہو الشہوا، اور دوسرا جس نے اس قدر اپنے آپ کو شہوتوں کے پیچھے لگا لیا کہ شہوتوں نے اسے اپنا اسیر اور غلام بنا لیا۔ سبب یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ، جو دنیا کی رنگینی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور شہوتوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس نے اپنی عقل اور اپنی شہوت کو شریعت پر ترجیح دی ہے، شبہات کا بھی شکار ہوا فہم و بصیرت سے دور ہو کر، علم سے دور ہو کر، جس کے نتیجے میں دین میں شک پیدا ہوا، اور کسی بھی یقین والی بات کی طرف نہیں گیا بلکہ گمان، بدگمانی، کسی کے بارے میں منفی تصورات اور تخیلات، یہ انسان کو اصل میں فساد کا شکار کرتے ہیں۔ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، وہ صرف اور صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور خواہش نفس جب آ جائے تو جہاں انسان کو نفاق اور بدعت کی طرف لے جاتی ہے، وہاں یہ کفر سے ہوتے ہوئے سے بہت دور تک پہنچا دیتی۔ ایسے لوگ جو شبہات کے فتنے میں یا شہوتوں کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی سلب کر لی جاتی ہے، ان کے اندر سے یہ صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے کہ حق و باطل میں یہ تمیز کر سکیں، ہدایت اور گمراہی میں یہ کوئی فرق کر سکیں۔ اور یہ فتنہ انسان کو جب لگتا ہے، اس کی نشو و نما اس وقت زیادہ تیزی سے ہوتی ہے جب جھوٹ پر ان کا اعتماد ہو جائے، غلط مفہوم لینا اس کو اختیار کر لے، اور حق ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی اس کو چھپا جائیں، تو پھر یہ فاسد اور باطل قسم کے مقاصد اور شبہات انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتے ہیں کہ اس کے افکار ٹوٹلی غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہی ایسے افکار پروان چڑھتے ہیں تو انسان کے عقائد کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ انسان یقین کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے اور پیروی کرے اور اطاعت کرے۔ شہوت کے شکنجے میں آنے والا یہ شخص اس قدر غلامی کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح مالک کے اشارے پہ غلام کو تڑپنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، تو شہوت کا اسیر انسان پھر یہ کچھ نہیں دیکھتا، اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی بات مان نہیں لیتا۔ جس طرح غلام کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ نہ جانے مالک میرے ساتھ کیا کرے گا، شہوت کا غلام بھی یہی سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا اور اگر میں نے اس کی پیروی نہ کی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ الذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. منافقو تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ تو استعمال کر چکے، بس تم نے بھی اپنا حصہ استعمال کر لیا اور برت لیا ہے. اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جب تک انسان صبر نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، ضبط اور کنٹرول نہیں کرتا اپنی خواہشات پہ، اس وقت تک اس مصیبت اور اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا. شہوتوں کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان رذائل کا مجموعہ بن جاتا ہے، ذلتوں کو جمع کرنے والا بن جاتا ہے. ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے، اصل غلبۃ الہوا مقاربۃ الشہوات. جب انسان کی خواہش کا غلبہ اس پہ ہو جاتا ہے تو وہ اسے کھینچ کے گھسیٹ کے شہوتوں کے قریب کر دیتا ہے. فَإِذَا غَلَبَ الْهَوَى أَظْلَمَ الْقَلْبِ. جب خواہش نفس کا غلبہ ہوتا ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ الْقَلْبِ ضَاقَ الصَّدْرِ. جب دل تاریک ہو تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے. وَإِذَا ضَاقَ الصَّدْرِ سَاءَ الْخُلُقِ. جب سینہ تنگ ہوتا ہے اس کا اخلاق برا ہوتا ہے. وَإِذَا سَاءَ الْخُلُقَ أَبْغَضَهُ الْخَلْقُ. جب اس کا اخلاق برا ہوتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. وَإِذَا أَبْغَضَهُ الْخَلْقُ أَبْغَضَهُمْ. جب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی نفرت کرنے لگ جاتا ہے. وَإِذَا أَبْغَضَهُمْ جَفَاهُمْ. جب پھر وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے تو ان کے ساتھ سختی پہ اتر آتا ہے. وَإِذَا جَفَاهُمْ صَارَ شَيْطَانٌ رَجِيمًا. اور جب وہ اس طرح ظلم و زیادتی پہ اتر آتا ہے تو وہ شیطان مردود بن جاتا ہے. سہل ابن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے، الدنیا كلها جهل الا العلم فيها. دنیا ساری کی ساری جہالت ہے سوائے علم کے. والعلم كله وبال الا العمل به. اور علم جتنا بھی انسان کے پاس ہو اس وقت تک وبال ہی رہتا ہے جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا. والعمل كله هباء منثورا الا الاخلاص فيه. اور عمل سارے کا سارا دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا، ہبا منصورا ہو جائے گا، جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو. والاخلاص فيه انت منه على وجل حتى تعلم هل قبل ام لا. اور اخلاص کے اندر بھی پھر خوف ہونا چاہیے، تمہارے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ اس اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کام بھی نہ جانے قبول ہوگا کہ نہ قبول ہوگا. اس اخلاص کے ساتھ بھی یہ خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کی کچھ ایسی صفات کا تذکرہ کیا ہے جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کے اندر بنیادی طور پہ چار قسم کی صفات ایسی ہیں جس سے اس کی شناخت ہوتی ہے کہ بہت برے راستے پہ چل نکلا ہے. نمبر ایک، صفات ربوبیت، تکبر، بڑائی، حب المدح والثناء، تعریف کو اور ثناء کو پسند کرنا، عزت، طلب الاستعلاء، بلندی کو طلب کرنا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے لائق ہیں، انسان کے لائق نہیں ہیں. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ عزت میری ہی ہونی چاہیے اور مجھ سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے، فخر کرتا ہے، صرف تعریف سننا ہی پسند کرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اپنے آپ کو ان صفات ربوبیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ مخلوق ہے، یہ خالق کی صفات کی طرف سوچنا بھی اس کے لیے اس کی ہلاکت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ اور بعض لوگ تو ان چیزوں کو گناہ سمجھتے نہیں، یہ اس سے بڑا فتنہ ہے۔ دوسری صفات جس کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے وہ ہیں صفات شیطانیہ، شیطانی صفات، کسی کے بارے میں حسد کرنا، بغاوت کرنا، حیلے کرنا، والخداع والمکر والغش، مکاری کرنا، دھوکہ دینا اور نفاق اختیار کرنا، والامر بالفساد اور فساد کا حکم کرنا، یہ ساری صفتیں شیطان کی صفتیں ہیں۔ وہی اس طرح کے کاموں کا حکم بھی دیتا ہے اور وسوسہ بھی ڈالتا ہے اور اس کو مزین بھی کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو اس نے لگا رکھا ہے اس کام پہ۔ تیسری قسم کی صفات ہیں صفات بہیمیہ، ایسی صفات جس کو اختیار کرنے سے انسان جانوروں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ ان صفات میں سے برائی کو پسند کرنا، اور پیٹ اور اسی طرح خواہش نفس کے پیچھے چل پڑنا، جس کے نتیجے میں بدکاری، جس کے نتیجے میں چوری، جس کے نتیجے میں انسان قتل و غارت کرتا ہے، لوگوں کے مال لوٹتا ہے، اور اس معمولی دنیا کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ ایک چوتھی صفت بھی ہے، صفات سبعیہ، درندہ صفت انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر حقد آ جائے، انتہا درجے کا غضب اور غصہ آ جائے، تہجم آ جائے کہ منہ زور گھوڑے کی طرح چڑھ دوڑے اور وہ کسی کو قتل کرنے سے بھی نہ شرمائے، اور زبردستی مال لوٹنا، یہ سارے طریقے یہ درندوں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر یہ صفات نہیں ہونی چاہیے۔ نتیجتاً یہ صفات انسان کی جب پیدا ہو جائیں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ انسان نہیں، وہ ایک چلتا پھرتا درندہ نظر آ رہا ہے۔ ان چار قسم کی صفات سے جب تک انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا، اس وقت تک یہ خواہشات نفس کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے، جو شخص شہوتوں کے پیچھے چلتا ہے وہ خیر کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ من استحوذت علیہ الشہوات انقطعت عنہ مواد التوفیق، جو شہوتوں کے پیچھے چلتا ہے توفیق کی محبت اس سے دور ہو جاتی ہے اور توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ احمد بن ابی الحواری بیان کرتے ہیں، میں نے ابو سلیمان الدارانی سے کہا، لم اوتر البارحة ولم اصلی رکعتی الفجر ولم اصلی الصبح فی جماعہ، میں رات وتر بھی نہیں پڑھ سکا، صبح کی نماز با جماعت بھی نہیں پڑھ سکا، صبح کی سنتیں بھی نہیں پڑھ سکا۔ تو انہوں نے فوراً کہا، بما کسبت یداک واللہ لیس بظلام للعبید شہوتا اصبتها، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم کسی شہوت کو پہنچے ہو، اس کے مرتکب ہوئے ہو، اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ کس کمال کی سوچ تھی سلف کی؟ قیس بن عامر، عامر بن قیس رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اذا اصبح، جب وہ صبح کرتے، اللهم ان الناس قد انتشروا لحوائجهم وان حاجتي ان تغفر لي، اللہ صبح ہوئی سب لوگ اپنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکل گئے، لیکن اللہ میری ضرورت یہ ہے، ان تغفر لي، کہ تو مجھے معاف کر دے، میری ایک ہی ضرورت ہے۔ اور یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے، اس سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں ہے کہ انسان کو اللہ معاف کر دے. شہوت اگر انسان پر غالب آ جاتی ہے تو وہ عبادت کی لذت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. بشر بن حارث کہا کرتے تھے, لا تجد حلاوت العبادہ حتی تجعل بینک وبین الشہوات حائط من حدید, اس وقت تک تمہیں عبادت میں لذت ہی نہیں آتی جب تک تم اپنے اور شہوت کے درمیان لوہے کی ایک دیوار نہ بنا لو. بلکہ فضیل ابن عیاض نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی, لا یکمل عبد حتی یؤثر اللہ علی شہوتی, انسان صفت عبدیت میں اس وقت تک کمال نہیں حاصل کرتا جب تک اپنی شہوت پہ اپنے رب کی بات کو بھی مقدم نہ کرے. جب تک وہ اپنے رب کی بات کو مقدم نہیں کرتا اپنی شہوت پہ, اس کی صفت عبدیت بھی پوری نہیں ہوتی. وگرنہ تو اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے. سلف نے اسی لیے خواہش پرست انسان کی یہ پہچان پیش کر دی ہے, وعلامت الہوا متابعت الشہوات. خواہش پرست انسان کیا کرتا ہے؟ اس شہوتوں کی پیروی کرتا ہے. مفتاح العبادہ الفکرہ, عبادت کی چابی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے. وعلامت التوکل انقطاع المطامع, توکل کا زاویہ اور توکل کی علامت یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے طمع اور لالچ کو اپنے سے دور کر دے, صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے. بلکہ قرآن مجید نے تو ان ساری باتوں کی ایک ایسی منتہی کڑی پیش کر دی ہے کہ یہ شخص تو توبہ کی توفیق کی طرف بھی نہیں جاتا, اس کی توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے جب یہ شہوتوں کا غلام بن جاتا. ارشاد ربانی ہے, واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین تبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللہ تو تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ جو شہوتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کی خواہش ہے کہ اس طرف آ جاؤ. تو ایسے لوگ بھی انسان کی توبہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں جو شہوتوں کے اسیر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ مجھے بہت خوف ہے. عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, والیوم 4 پیج 155, انی اخاف علی امتی اثنتین, دو چیزوں سے مجھے بہت خوف ہے, القرآن واللبن. اما اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات. قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے, دودھ بھی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر دودھ والے شہوتوں کے پیچھے لگ جائیں, نمازیں چھوڑ دیں, تو انہوں نے نعمت کی قدر ہی نہیں کی. رہا قرآن تو فیتعلمہ المنافقون فیجادلون بہ المؤمنین, ڈر یہ ہے کہ منافق اگر قرآن سیکھ لیں گے تو اس کے ذریعے مومنوں سے جھگڑا کریں گے. اور عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 508, یا نعای العرب یا نعای العرب, تین مرتبہ آپ نے فرمایا, ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوه الخفيه, میں تم سے دو چیزوں سے بہت خوف کھاتا ہوں کہ تمہارے اندر ریاکاری نہ آ جائے اور خفیہ شہوت نہ آ جائے. الشهوه الخفيه, انسان دل ہی دل میں سوچے کہ ساری دنیا جو ہے وہ لٹ جائے, لٹتی ہے, لیکن مجھے کوئی منصب اور عہدہ ملنا چاہیے. ساری دنیا تہس نہس ہو جائے مجھے یہ مال ملنا چاہیے. ساری دنیا کا جو بھی حشر ہونا ہو جائے میری یہ تمنا پوری ہونی چاہیے. ایسی باتوں سے ہلاکتیں ہوتی ہیں, کبھی فائدہ نہیں ملتا. اس لیے سلف کی یہ کہا کرتے تھے, رب شہوت تورث حزنا طویلا, بعض ایسی شہوتیں ہیں جو انسان کو لمبا غم دیتی ہیں, وہ غم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا, اور اس قدر انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہیں کہ یہ جہنم کی سواری بن جاتی ہے. اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا,
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
انبیاء کا تذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور فرمایا ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا, اور سبب کیا تھا؟ وہ شہوتوں کے پیچھے لگے, ان کے سامنے نمازوں کی کوئی حیثیت نہ رہی. اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو عن قریب وہ جہنم میں جا گریں گے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ثم یکون خلف من بعد ستین سنہ اضاعوا الصلاۃ, 60 سال کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, اگر توبہ نہ کی تو جہنم میں جائیں گے. ثم یکون خلف, پھر ایسے لوگ آئیں گے, یقرؤون القرآن لا یعدو تراقیہم, جن کا قرآن ان کے حلق سے نہیں چنے جائے. ویقرؤ القرآن ثلاثة, اور قرآن پڑھنے والے بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں, مؤمن و منافق و فاجر, مومن منافق اور فاجر. بشیر راوی کہتے ہیں, فقلت للولید ما هؤلاء الثلاثة, یہ 3 کون ہیں؟ فقال المنافق کافر به, منافق تو اس قرآن کا انکار کرنے والا ہے. والفاجر یتأکل به, اور فاجر صرف اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے. والمؤمن یؤمن بھی, اور مومن کا کام ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان ہی لاتا ہے. حسن بن محمد الجریری کہا کرتے تھے, اسرع المطايا الى الجنه الزهد في الدنيا, تیز ترین سواری جو جنت کی طرف جاتی ہے وہ ہے دنیا میں زہد اختیار کرنا. واسرع المطايا الى النار حب الشهوات, اور جس نے جہنم کی طرف تیز سواری پہ بیٹھ کے جانا ہے اسے شہوتوں پہ اپنے آپ کو لگا لینا چاہیے, اور شہوتوں کی محبت اسے حاصل کر لینی چاہیے. فمن استوى على متن شهوة من الشهوات اسرع القود الى ما يكره, اگر وہ شخص وہ شہوتوں کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تو بہت جلد وہاں چلا جاتا ہے ان کڑیوں میں جو اسے پسند نہیں. کاش یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے جو ایک اعرابی نے, ایک دیہاتی نے اپنے بیٹے سے کہی تھی, یا بنائی من خاف الموت بادر الفوت, جو شخص موت سے ڈرتا ہے وہ اس بات میں بھی جلدی کرتا ہے کہ کوئی چیز مجھ سے فوت نہ ہو جائے. ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات بادرت به الى الهلكات, جو اپنے نفس کو شہوتوں سے نہیں روکتا وہ اسے ہلاکتوں کی طرف لے جاتا ہے. والجنہ والنار امامک, جنت اور جہنم تمہارے سامنے ہے, جس راستے کو چاہتے ہو اختیار کر لو. شہوتوں کو اختیار کرنے کے ان 10 نقصانات کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان شہوت کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے ثمرات کیا ہے. ان الجنت حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات, فمن اطلع الحجاب واقع ما وراءه وراءه, اللہ نے یہ پردے لگائے ہیں جنت میں جانے کے لیے، سختیوں کے پردے ہیں، برداشت کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں. جہنم کے لیے جو پردے لگائے ہیں یہ شہوتوں کے پردے ہٹیں گے تب جہنم آ جائے گی. جو شخص ان پردوں کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی دیکھوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، تو پیچھے اسے جہنم ہی نظر آئے گی. اس لیے اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ شہوات کو ترک کر دیتے ہیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صحیح مسلم کی روایت ہے 2956. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو جیل کا قیدی جو ہے وہ اپنی خواہشات تھوڑی پوری کرتا ہے، اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ کس طرح میں اپنی اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤں. اہل ایمان کی نشانی ہونے کا معنی یہ ہے، فواد عبد الباقی بیان کرتے ہیں، ان کل مؤمن مسجون ممنوع فی الدنیا من الشہوات المحرم والمکروہ. مسلمان قیدی اس معنی میں ہے کہ دنیا کے اندر شہوتوں کے پیچھے جو حرام شہوتیں ہیں اور مکروہ شہوتیں ہیں اس سے اسے منع کر دیا ہے. مکلف بفعل الطاعات الشاقہ، اسے تو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ تمہیں لگے. فَإِذَا مَا تَسْتَرَاحَ مِنْ هَذَا، جب وہ فوت ہو جائے گا تو اس سے سکون پا جائے گا. وَانْقَلَبَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّعِيمِ الدَّائِمِ وَالرَّاحَةِ الْخَالِصَةِ مِنَ الْمُنَغِّصَاتِ. یہ بندہ جب اس طرح شہوات سے بچ کے فوت ہو جائے گا تو یہ اللہ کی نعمتوں کی طرف چلا جائے گا اور خالص راحت اسے نصیب ہوگی، ہر قسم کی شائبے سے وہ خالص ہوگی، جہاں صرف سکون ہی سکون ہوگا. رہا کافر، وہ دنیا میں سب کچھ لینے کی خواہش کرتا ہے، جو ہی وہ مرتا ہے وہ عذاب علیم اور دائم کی طرف چل نکلتا ہے اور یہ اس کے لیے ہمیشہ کی بدبختی کا سبب بنتا ہے. شہوتوں سے بچنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی فہم و فراست تازہ رہتی ہے اور حقیقی فقہ اسے نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، من شخص بصره عن المحارم، جو اپنی نظروں کو حرام سے بچا لیتا ہے، وامسك عن الشهوات، شہوتوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، وعمر باطنه بدوام المراقبه، اور اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ باطن کو اللہ کی مراقبت سے بھر لیتا ہے، وظاہره باتباع السنه، اور ظاہر کو سنت کا پابند بنا لیتا ہے، وعود نفسه اكل الحلال، اور اپنے نفس کو حلال کھانے پر ہی لگا لیتا ہے، لم تخطئ فراسته، اس کی فراست کبھی غلطی نہیں کرتی، اللہ اس کی فراست کو قائم رکھتے ہیں. ابو علی الحسن بن علی کہا کرتے تھے، الفقه في العبادات حفظ النفس عن الشهوات، عبادت کی صحیح فہم و بصیرت یہ ہے کہ انسان نفس کو شہوتوں سے محفوظ کر لے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی امت کے اندر کسی نے ان باتوں کی طرف ترغیب دی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، شہوتوں کو چھوڑ دو، وہ مال کی شہوت ہو، وہ عہدے کا نشہ ہو، وہ منصب کا سرور ہو، یا لوگوں کے مال لوٹنے کی بات ہو، ان کو قتل و غارت کی طرف لے جانے کی بات ہو، تو لوگ اس کے دشمن بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے مخلوق کے اندر؟ وہی لوگ جو بڑی عزت کرتے تھے، جب اللہ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضوں کو پیش کیا کہ اب جھوٹ نہیں بولنا، اب ظلم نہیں کرنا، اب زیادتی نہیں کرنی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر وہ اپنے آپ کو تیار کر بیٹھے. یہ دیکھ کر یہ ساری کی ساری چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ توحید کے دشمن بنے، نتیجتاً وہ اسلامی اقدار کے بھی دشمن بن گئے. اور صرف اللہ کے رسول کو ہی نہیں، ان کو بھی جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، بے انصاف کہا گیا، فراڈ کرنے والا کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، حتیٰ کہ یہاں تک کہنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ حلال کی اولاد نہیں ہے، والعیاذ باللہ. مات سعید بن جبیر مقطوع الراس، کس قدر جلیل القدر یہ مفسر تھے سعید بن جبیر، سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، اور ان کا سر قلم کر دیا گیا حق گوئی کی وجہ سے. ومات الامام الشافعی بالضرب العنیف بالحروات، امام شافعی کو کس طرح مار مار کے مار دیا گیا. ومات سفیان الثوری فارا، اور سفیان الثوری دوڑ گیا جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے. اس لیے لوگ دشمنی پہ اتر آتے ہیں جب آپ حق بات کریں گے، لیکن حق والے کبھی گھبرایا نہیں کرتے. ومات الطبری محاصرا، کس طرح امام طبری جو تفسیر طبری لکھنے والے ہیں، جو سب سے بہترین تفسیروں کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، کس طرح ان کو گھیرے میں لے کر مار دیا گیا. ومات البخاری محجورا، کس طرح جگہ جگہ سے ہجرت کرتے ہوئے امام بخاری کہاں جا کے فوت ہوئے. ومات النسائی مقتولا، اور امام نسائی کو قتل کیا گیا. ومات ابن حزم مطاردا، اور امام ابن حزم کو بھی اسی طرح ہی مارا گیا، ان کے پیچھے لوگ لگے اور ان کو مار دیا. ومات عیاض مقتولا، اتنا بڑا زاہد انسان اس کو بھی قتل کر دیا گیا. ومات ابو حنیفۃ اسیرا، قیدی بنا کے امام ابو حنیفہ کو مار دیا گیا. ومات شیخ الاسلام ابن تیمیہ مسجونا، اور امام ابن تیمیہ تین مرتبہ جیل میں گئے اور آخری مرتبہ جیل میں ہی فوت ہوئے. ومات نعیم ابن حماد مقیدا وجر فی قیدہ والقی فی حفرۃ ولم یغسل ولم یصل علی. اور نعیم بن حماد اتنے بڑے محدث کو کس طرح کڑیاں ڈال کے اور پھر ان کو اسی طرح ایک گڑے میں پھینک دیا گیا، اور ان کو غسل بھی نہیں دیا گیا، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑا گیا. اتنے بڑے محدث کا بعد میں پتہ چلا. ھذا ھو حال العلماء الذين يدافعون بأعمارهم من أجل إيصال كلمة الحق ورسالات الله، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تو گوا دی لیکن کلمہ حق لوگوں تک پہنچانے اور اللہ کے پیغامات کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. انسان شہوتوں پہ کنٹرول کر لے تو اس کو تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے، وہ زاہد بنتا ہے، جہالت تو نسیان اور غفلت سے اللہ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں. سہل ابن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے، الانقطاع من الشہوات الخروج من الجہل الى العلم ومن النسیان الى الذکر ومن المعصیت الى الطاعہ ومن الاصرار الى التوبہ. انسان شہوتوں سے اپنی جان چھڑا لے تو یہ تو جہالت سے نکل کے علم کی دنیا میں آ جاتا ہے، یہ تو بھولنے کی اور طریقیوں سے نکل کے انسان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے، یہ گناہوں سے نکل کے اطاعت کی زندگی میں چلا جاتا ہے، گناہوں پر ڈٹے رہنے سے نکل کے توبہ کی طرف آ جاتا ہے. اور یوسف بن اسباط کہا کرتے تھے، من صبر علی الاذى وترک الشہوات واکل الخبز من حلالی فقد اخذ باصل الزہد. جس شخص نے تکلیفوں کو بھی برداشت کیا، شہوتوں کو چھوڑا اور حلال روٹی کھائی، اس نے اصل زہد کی بنیاد کو پکڑ لیا. ابو عبداللہ رازی اس لیے کہا کرتے تھے، الزہد ترک الشہوات، زہد اصل میں ہے ہی شہوتوں کو ترک کرنے کا نام. یحیی بن معاذ الرازی کہا کرتے تھے، یہ چوتھا فائدہ ہے کہ انسان نفسانی دشمن کو زیر کر لیتا ہے جب وہ شہوتوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے. اعداء الانسان ثلاثہ، تین ہی انسان کے بڑے دشمن ہیں، دنیا ہو اس کی دنیا، و شیطان ہو اس کا شیطان، و نفس ہو اور اس کا نفس. فاحترس من الدنیا بالزہد فیہا، دنیا کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو زاہد بن جاؤ، ومن الشیطان بمخالفته، شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی مخالفت کرو، ومن النفس بترک الشہوات، اور نفس کی دشمنی سے بچنا چاہتے ہو تو شہوتوں کو چھوڑ دو. انسان شہوتوں پہ کنٹرول کرتا ہے تو زندگی میں بڑی بڑی پریشانیوں میں یہ نیکی اس کے کام آ جاتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2215، صحیح مسلم کی روایت ہے 2743. وہ تین لوگ جو غار میں چھپ گئے، جب بارش آئی تو پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کا منہ بند کر دیا. ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی اللہ کے سامنے پیش کی. حدیث لمبی ہے، ان میں سے ایک وہ تھا جو کہنے لگا، اللہم ان کنت تعلم انی کنت احب امرأة من بنات عمی کاشد ما یحب الرجل النساء، اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے محبت اسی طرح کرتا تھا جس طرح کوئی مرد عورت سے کرتا ہے. لیکن اس نے کہا، لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دینار، اس نے 100 دینار کی بات کی. میں نے بڑی کوشش کر کے وہ دینار جمع کیے، اور جب میں پہنچا اس کے پاس تو اس نے ایک بات کہہ دی، اتق اللہ ولا تفضل خاتم الا بحقی، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ گناہ نہ کرو. فقمت وتركتها فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه، اللہ میں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، دینار بھی چھوڑ دیے. اللہ اگر تو جانتا ہے، اور بلا شبہ تو جانتا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کیا تو ہمیں تو آزاد فرما دے. اللہ نے انہیں آزاد کر دیا. تو بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے جب وہ خواہش نفس کو چھوڑ دیتا. بلکہ یہ نیک سفارش کے حصول کا سبب بن جاتا ہے اگر انسان خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. صحیح الجامع کی روایت 3882، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے. روزہ یہ کہے گا، اے رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، اللہ میں نے سارا دن کھانے سے بھی اسے روکے رکھا اور شہوت پوری کرنے سے بھی روکے رکھا. اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لے. ایک ساتواں فائدہ بھی ہے کہ اللہ دنیا میں اسے اچھا آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں جب وہ شہوتوں کو چھوڑ دیتے. قتادہ بن دعامہ السدوسی کہتے ہیں، لا يقدر رجل على حرام ثم يدع ليس به الا مخافة الله عز وجل الا ابدله في عاجل الدنيا قبل الاخره ما هو خير له من ذلك. جو شخص ایک حرام کام کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دیتا ہے، اللہ عزوجلال آخرت سے پہلے پہلے اسے اس سے بھی زیادہ لذت والے امور کی طرف لے جاتا ہے، اسے اچھا بدلہ عطا کر دیتے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو کہا کرتے تھے، ما من عبد ترک شیئا للہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، الا ابدلہ اللہ به ما هو خیر منه من حیث لا يحتسب، اللہ اس سے اچھا اسے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. وما تهاون به عبد فاخذه من حيث لا يصلح الا اتاه الله ما هو اشد عليه من حيث لا يحتسب، اور جو اس کام پہ لگ جاتا ہے وہ اللہ عز وجلال کے اچھے بدلے کی طرف نہیں جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے بھی سخت مصیبت اس پہ ڈال دیتے ہیں جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نعم البدل کے بارے میں کس قدر خوبصورت ہے. شہوات اور خواہشات کو چھوڑنے کا جو ساتواں فائدہ ہے کہ اللہ نعم البدل عطا کرتے ہیں. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، نوجوان بھی تھے اور جوانی طغیانی کی طرف لے جاتی ہے، کموارے بھی تھے، کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں تھا کہ ان کی شہوت کو دور کیا جائے. وہ غریب بھی تھے اس اعتبار سے کہ کوئی جاننے والا نہیں, اور جب کوئی جاننے والا نہ ہو تو پھر اسے حیا بھی نہیں ہوتی کہ کون پوچھے گا اور کون جانے گا اور کس کو کیا پتا ہے. پھر وہ غلام تھے, کیونکہ وہ خرید کر لائے گئے غلام تھے, ان کی کیا حیثیت سمجھی جاتی ہے غلاموں کی جو آزاد کی ہوتی ہے. پھر وہ عورت خوبصورت تھی, پھر وہ عورت منصب والی تھی, پھر وہ سیدہ تھی, اس کی مالکن تھی, پھر اس کا خامد بھی نہیں تھا, پھر وہ اپنے آپ کو تیار کر کے پیش کر رہی ہے, پھر دروازے بند کر رہی ہے, اور گیارہویں بات اس نے خود برائی کی دعوت دی ہے, اور بارہویں بات سخت حرص تھی اس برائی کی, اور تیرہویں بات اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں کیا تم سے کروں گی. اتنے اسباب ہونے کے باوجود یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بڑا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ عز و جلال نے انہیں کس طرح پہلے کنویں سے نکال کے وہاں تک پہنچایا, پھر اسی مصر کا تخت اس کے حوالے کر دیا, پھر اللہ عز و جلال نے اس مصیبت سے نکالا اور پھر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا, اور نتیجتاً وہی عزیز مصر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لکھنے والے لکھتے ہیں اس طرح ہوگی جس طرح وہ مالک ہیں اور عزیز مصر مملوکہ ہے. اس لیے کہنے والے کہتے ہیں سبحان من سیر الملوک بذلک المعصیہ ممالیک ومن جعل الممالیک بعز الطاعت مملوک ومن جعل الممالیک بعز الطاعت ملوکا. پاک ہے وہ ذات من سیر الملوک بذلک المعصیہ ممالیک, جو گناہوں کی وجہ سے بادشاہ رعایا بن جاتے ہیں, غلام بن جاتے ہیں, اور جو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے غلام ہونے کے باوجود بھی وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے اسی بات کو کس خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے, وَقَالَ الْمَلِكُ اتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ایک وہ وقت تھا کہ جب الزام لگایا گیا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیسے پاک دامن پر, کس طرح مکاری کی عزیز مصر کی بیوی نے, اور آخر اسے جیل میں ڈالا گیا, اور ایک وہ وقت آیا کہ جیل میں بھی اللہ علم والوں کو اور دین والوں کو ضائع نہیں کرتے, وہ خوابوں کی تعبیر پیش کر رہے ہیں اور توحید کا پرچار کر رہے ہیں, اور آخر کیا ہوا, وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. کس طرح خوابوں کی تعبیر اور فیوچر پلاننگز کر کے پیش کر رہے ہیں, کہا ان کو میرے پاس لے آؤ, میں اس کو اپنا خاص سیکرٹری بناتا ہوں, کہا آج کے بعد تم امانت دار ہو اور عزت والے ہو میرے پاس, کہا مجھے خزانوں پر ذمہ داری دے دیجئے, میں حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, ہم نے پھر تمکین زمین میں دی یوسف علیہ السلام کو, حَيْثُ يَشَاءُ, نصیب برحمتنا من نشاء, اتنی وسیع سلطنت عطا کر دی. ولا نضیع اجر المحسنین, لا احسان کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا, اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. کس قدر یہ سبق آموز قصہ ہے سورۃ یوسف کا, اس کو بار بار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ایک نہیں, دسیوں نہیں, بیسیوں نہیں, سینکڑوں اسباق سے لبریز یہ قصہ ہے. قال رب السجن احب الی, اللہ تیری نافرمانی نہیں, جیل جانا پسند ہے, اور جیل جانا پڑا. سوچنے کی بات ہے, ایک دنیا کی مصیبت ہوتی ہے ایک دین کی, دونوں میں سے ایک کو سینے سے لگانا پڑتا ہے, دین کی مصیبت یا دنیا کی مصیبت. اگر دین کی مصیبت جو ہے وہ قبول کر لو کہ میں اپنے دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا, تو اللہ دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتے ہیں. اور اگر دنیا کی مصیبتوں سے بچتے ہوئے دین کو برباد کرنے پہ انسان لگ جائے تو دنیا کی مصیبتیں ڈبل ہو کے آتی ہیں. انسان جب شہوتوں پہ کنٹرول کرتا ہے تو ایک آٹھواں فائدہ بھی اسے ملتا ہے کہ توبہ اور بخشش کی اسے توفیق مل جاتی ہے, اور اس کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سنتے ہیں. سلف کہا کرتے تھے, علامت التوبہ, توبہ کی علامت یہ ہے, الخروج من الجہل, انسان جہالت سے اپنے آپ کو نکال کے علم کی دنیا میں لے آئے. والندم علی الذنب, اور گناہ پہ شرمندہ ہو جائے. والتجافی عن الشہوات, شہوتوں سے دور ہو جائے. واعتقاد مقت نفسک المسولہ, اور یہ عقیدہ رکھے کہ اگر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا تو قیامت کے دن اس نفس سے سوال کیا جائے گا. واخراج المظلمتی, اور جو کسی پہ ظلم کیا ہے اس ظلم کی معافی تلافی کر لے. واصلاح الکثیرتی والشہوہ, اور اپنے شہوت کی اصلاح کر لے. وترک الکذب, اور جھوٹ چھوڑ دے. وقطع الغیبہ, اور غیبت کو ختم کر دے. والانتہاء عن خدن السوء, اور بری دوستیوں سے اپنے آپ کو روک لے. والاشتغال بما علیک, اور جو ذمہ داریاں ہیں اس میں مشغول ہو جائے. والاستعداد لما تنقلب الیہ, اور اس کی تیاری کرے جہاں مرنے کے بعد لوٹ کے جانا ہے. والبکاء علی ما سلف من عمرک, اور جو ہو چکا اس سے پہلے اس پر رو کے اللہ کو راضی کر لے. وترک ما لا یعنیک, لا یعنی زندگی سے اپنے آپ کو دور کر لے. والخوف من ساعة تأتيك رسل ربك ليقبض روحك, اور اس گھڑی سے ڈر جائے جس گھڑی میں فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا. والتفجع والحزن ليلة تبيت في قبرك وحدك بين أطباق الثرى إلى يوم المعاد, اور قیامت تک جن اینٹوں کے نیچے, جس مٹی کے نیچے رات آنی ہے قبر کی, اور قیامت تک وہاں رہنا ہے, وہ جو غم ہوگا اس غم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر لے اور توبہ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا, ما رأیت منظرا قط افظع من القبر, قبر سے بڑھ کے میں نے کوئی بھی بھیانک جگہ نہیں دیکھی. اس قبر کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو ہر قسم کی اس برائی سے توبہ کر لینی چاہیے, خواہ اس نے جھوٹ بولا یا اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اس قبر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جس کی وجہ سے جھوٹ بولا, یا جس اولاد کی وجہ سے حرام کھایا, جن دوستوں کے پیچھے لگ کے انسان گناہ کی طرف اور کسی لڑائی کی طرف اور اللہ الجلال کی معصیت کی طرف چلا گیا. اس قبر کے بارے میں ہر وقت یہ دعا رہنی چاہیے کہ اللہ اس قبر کی ہولناکیوں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. کس طرح روایت کفل کے بارے میں بیان کی جاتی ہے, جس کو امام حاکم اور زہبی نے تو صحیح کہا, اگرچہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف کہتے ہیں, کہ کس طرح اس نے توبہ کی اور اس کے دروازے پہ لکھا گیا قد غفر للکفل, کہ کفل کو معاف کر دیا گیا. شہوتوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ انسان اپنے رب کو خوش کر لیتا ہے, اور اللہ ذوالجلال خوش ہو جائے جس سے پھر اللہ اسے خوش کرتے بھی ہیں. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. اذا ضحك الله الى عبده فلا حساب عليه. اللہ عز و جلال جب کسی اپنے بندے کو دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں, مسکراتے ہیں, اس کا پھر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں لے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3478, ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. تین لوگوں سے اللہ محبت بہت کرتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. ان میں سے ایک شخص وہ ہے, والذی له امرأة حسنا وفراش لین حسن فيقوم من الليل فيقول يزر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء رقت. وہ انسان جو رات بھی ٹھنڈی ہے, نرم ملائم خوبصورت بستر کو بھی چھوڑتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے اور تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, یزر شهوته, اس نے اپنی شہوت کو چھوڑا اور میرے ساتھ اس نے باتیں شروع کر دیں اور مجھے یاد کیا. اللہ اسے پسند بھی کرتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں اور اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں. یہ خوش نصیب انسان بقیہ دونوں کے ساتھ یہ بھی ایسا ہے جس کو اللہ نے دیکھ کے مسکرایا. اللہ عز و جلال اس کا بھی حساب نہیں لیں گے. انسان جب شہوتوں کو چھوڑتا ہے تو جنت کی بھی اسے خوشخبری ملتی ہے اور بے حساب اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں, من زہد فی الدنیا ہانت علیہ المصائب, جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے مصیبتیں اس پہ ہلکی ہو جاتی ہیں. من ارتقب الموت سارع فی الخیرات, جو موت کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں آ نہ جائے, وہ ہمیشہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے. زاد فیہ غیرہ من اشتاق الی الجنہ زاد فیہ غیرہ, اور نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے. ومن اشتاق الی الجنہ سلا عن الشہوات, جو جنت کا شوق رکھتا ہے وہ شہوتوں سے رک جاتا ہے. ومن اشفق من النار رجع عن الحرمات, اور جو شخص آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام چیزوں سے بھی ڈرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حدیث قدسی ہے, اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. فرشتو تم بس لکھ دو کہ روزہ رکھا, میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق انلمیٹڈ اجر عطا کروں. آئیے اس مہم مسئلے کا حل بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوتوں میں پڑ گیا, اس مصیبت سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے, تو کیا طریقہ اسے اختیار کرنا ہوگا کہ وہ اس مصیبت کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالے اور خیر اور برکت والی زندگی میں لے آئے. سب سے پہلا کام, اسے اللہ عز و جلال سے سچی توبہ کرنی چاہیے, شرمندہ ہونا چاہیے, اللہ کے سامنے اقرار کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی, یہ غلطی ہوئی, اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لے. دوسرا طریقہ, اپنی نظر کی حفاظت کرے. علاء ابن زیاد کہا کرتے تھے, لا تتبع بصرک رداء المرأة, عورت کی چادر کے پیچھے بھی اپنی نظر کو نہ لگاؤ. فإن النظر يجعل في القلب شهوة, یہ نظر ڈالنا بھی انسان کے دل میں شہوت پیدا کرتا ہے. تیسرا طریقہ, خواہش نفس پر کنٹرول کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2657, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ عز و جلال نے آدم کی اولاد پہ لکھ دیا ہے, حواہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ, وہ ضرور اس برائی کو پہنچے گا, لیکن بچ کیسے سکتا ہے. فزن العینین النظر آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ حرام کو دیکھے، وزن اللسان اور زبان کا زنا یہ ہے النطق حرام گفتگو کرے، والنفس تتمنى وتشتهي نفس انسان کا تمنا کرتا ہے اور شہوت کی طرف جاتا ہے، والفرج يصدق ذلك او يكذب اور شرمگاہ اس کی تصدیق و تکذیب کرتی ہے، تو سب سے پہلے خواہش نفس کو توڑے اور اس پہ کنٹرول کرے، اور اس کے توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھے، کثرت سے ذکر کرے، اور ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائے جس جگہ خواہشات زیادہ ابھرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من لم یجد فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء، جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ شادی نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ روزہ اس کے لیے علاج ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 6807. اور اللہ کا ذکر کرنے والا بھی بچ جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، فیذکر اللہ فیدع، اللہ کا ذکر کر لے تو اللہ اس کے ارادوں کو بھی توڑ دیتا ہے. تو توبہ کرنے کے بعد نظر کی حفاظت کرنا اور خواہش نفس پہ کنٹرول کرنا روزے اور ذکر اور صدقہ کے ذریعے، اور ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائے جہاں اس طرح کا انسانی خواہشات کا ہیجان ہوتا ہے. ایک چوتھا طریقہ ہے، حرام سے بھی اجتناب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام کو سمجھایا؟ آپ نے فرمایا، اگر تم نکلتے ہو گھروں سے، اگر تمہاری نظر پڑ جائے کسی جگہ تو فوراً اپنے گھر واپس آ جاؤ. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 235. اور تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ بلکہ حلال کی طرف جاؤ. اور یہی وجہ ہے، شریعت کا کمال یہ ہے کہ حلال شہوت کو پورا کرنے سے اجر ملتا ہے، جس طرح حرام شہوت کی طرف جانے سے انتہائی بڑا گناہ ملتا ہے. ایک پانچواں طریقہ بھی ہے کہ موت کی سختیوں کو یاد کرنے والا جو ہے وہ رک جاتا ہے اور انسان بچ جاتا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لو تعلمون ما انتم راؤون بعد الموت، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، لما اکلتم طعاما على شهوة، تو کبھی بھی تم شہوت کے ساتھ کھانے نہ کھاؤ، ولا شربتم شرابا على شهوة، اور نہ ہی تم شہوت کے ساتھ کوئی پینے والی چیزیں پیو، بلکہ وہ کہا کرتے تھے، وَتَبْكُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَوَدِدْتُمْ أَنَّكُمْ شَجَرَةٌ تُعْضَتْ ثُمَّ تُؤْكَلْ، اور تم ہمیشہ اپنے آپ میں روتے ہی رہو اور تمہاری یہ خواہش بن جائے کہ کاش ہم درخت ہوتے اور ہمیں کاٹ کے کسی جانور کے سامنے رکھ دیا جاتا اور وہ اسے کھا لیتا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں، اکثر ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ابن حبان 2982. فما ذکرہ عبد قط، جو موت کو یاد کرتا ہے، وہو فی ضیق الا وسعہ، اگر وہ کسی تنگی میں ہے تو اللہ اسے وسعت عطا کر دیتے ہیں، ولا ذکرہ وہو فی سعہ الا ضیقہ علی، اگر وہ کسی وسعت میں ہو تو اس پہ اللہ عز و جلال کس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، الا ضیقہ علی، اس کو یہ تنگی محسوس ہوتی ہے کہ کہیں میں کسی ایسی برائی کی طرف نہ چلا جاؤں. اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، من اکثر من ذکر الموت قل حسد وقل فرح، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کا حسد بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی خوشیاں صرف اللہ کی عبادت میں رہ جاتی ہیں، باقی اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی. اور کعب الاحبار کہا کرتے تھے، من ذکر الموت ہانت علیہ المصائب، جو موت کو یاد کرتا ہے اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. امام اوزائی کہا کرتے تھے ما اکثر عبد ذکر الموت الا کفاہ الیسیر, جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کو تھوڑی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے. اور عبد الاعلی التیمی بیان کرتے ہیں قطع عنی لذت الدنیا ذکر الموت والوقوف بین یدی اللہ تعالی, دنیا کی لذتیں دو چیزوں نے میری ختم کی ہیں, ایک موت کی یاد نے اور ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف نے. دقاق بیان کرتے ہیں من اکثر ذکر الموت اکرم بثلاث, جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے کثرت سے اسے تین انعام دیے جاتے ہیں, تعجیل التوبہ جلدی توبہ کر لیتا ہے, وقناعۃ القلب اس کے اندر قناعت آ جاتی ہے, ونشاط العبادہ اس کی عبادت میں بڑی خوبصورتی آ جاتی ہے, ومن نسی عوقب بثلاث اور جو موت کو بھول جاتا ہے اسے تین مصیبتیں آ پہنچتی ہیں, تسویف التوبہ وہ جلدی توبہ کی طرف نہیں آتا, کہتا ہے کر ہی لوں گا, وترک الرضا وہ اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے, بالکفاف جو چیز اللہ نے اسے عطا کی ہے اس پہ راضی نہیں ہوتا, قناعت نہیں کرتا, والتکاسل فی العبادہ اور اس کی عبادت کے اندر کوئی بھی سکون نہیں ہوتا, سستی اس کی عبادت میں آ جاتی. ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے انسان جو ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے, جنت اور جہنم کو یاد کرے. جامع ترمذی کی روایت ہے 2601, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. عجیب بات ہے, جہنم سے بچنے والا بھی سویا ہوا ہے اور جنت میں جانے والا بھی سویا ہوا ہے, بیداری میں آ جائے اور اس جنت و جہنم کو سامنے رکھے کہ میں کدھر جا رہا ہوں, جہنم سے بچنے کے کام کرے اور جنت میں جانے کے کام کرے. ایک چھٹا طریقہ بھی ہے, دنیا کی حقیقت کو یاد رکھے کہ یہ تو کھیل تماشا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو متقی بنتے ہیں کیا تم عقل نہیں کرتے کہ اس کھیل تماشے کو چھوڑ کے اصل زندگی کی طرف. ایک ساتواں طریقہ بھی ہے جس سے انسان بچ سکتا ہے اور اس شہوت کی زندگی چھوڑ سکتا ہے, شہوت کو چھوڑنے کے فوائد اور انعامات کو یاد کرے. فضیل بن عیاض ایک شخص کو کہتے ہیں ترید الجنہ مع النبیین والصدیقین, تمہیں پسند ہے کہ تم انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جاؤ. وترید ان تقف الموقف مع نوح و ابراہیم و محمد علیہ الصلاۃ والسلام, اور چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونے کا وقت آئے تو نوح ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو. میں نے سوال کیا بأی عمل, کیسے جا سکتا ہوں, کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا ای شہوت ترکتها للہ عز وجل, اللہ کے لیے کون سی شہوت کو تو نے ترک کیا ہے, اگر ترک کیا ہے تو ضرور کھڑے ہو گئے. وای قریب باعته فی اللہ, کتنے اپنے قریبی تھے اللہ کے لیے تو نے انہیں دور کیا. وای بعید قربته فی اللہ, کتنے دور تھے لوگ ان کو اللہ کے لیے تم نے قریب کیا. اللہ کے لیے کسی کو قریب کرنا, اللہ کے لیے کسی کو دور کرنا, اور ایسے اعمال اللہ کے لیے چھوڑنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے, شہوتوں کو ترک کرنا, اس سے قیامت کے دن انعامات اتنے ہوں گے اللہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ انہیں کھڑا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر خوبصورت تربیت دی تھی صحابہ کی, پھر صحابہ نے تابعین کی, پھر تبع تابعین کی. ابو سلیمان الدارانی کہا کرتے تھے من احسن فی نہاری ہی کفی فی لیلی, جو دن میں اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اس کی رات کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ومن احسن فی لیلی کفی فی نہاری ہی, جو رات کو اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اسے دن میں کافی ہو جاتا ہے. ومن صدق في ترك الشهوة كفي مؤونتها. اور جو سچا بن جاتا ہے کہ میں نے شہوت کے قریب نہیں جانا, اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ أَكْرَمَ مِنْ أَنْ يُعَذِّبَ قَلْبًا بِشَهْوَةٍ تُرِكَتْ لَهُ. اور اللہ عز الجلال ایسے دل کو کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے جس نے شہوت کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے. ایک آٹھواں طریقہ بھی ہے جس سے انسان شہوت کو چھوڑ سکتا ہے اگر اس مصیبت میں پڑ گیا, وہ دعائیں کرے. جہاں اللہ عز وجل کا ذکر کرنا ہے وہاں وہ دعا بھی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں. قرآن کی ایک دعا ہمیشہ کرتا رہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. دوسری دعا اسے یہ کثرت سے کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اللہ میرے کان آنکھ زبان اور دل اور قوت باقی شر سے مجھے محفوظ فرما. ایک تیسری دعا جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو ہر قسم کے برے اخلاق, برے اعمال, بری خواہشات اور بری بیماریوں سے میری حفاظت فرما. ایک چوتھی دعا بھی ہے, اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے اور اسے پاک صاف کر دے, اور تو ہی اس کو پاک صاف کرنے والا ہے کیونکہ مولا بھی تو ہے اور ولی بھی تو ہے. ایک پانچویں دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھائی ہے, اللہم انی اسألک العفۃ والعافیۃ فی دنیای ودینی واہلی ومالی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک دامنی کا اور عافیت کا, میری دنیا کے معاملات میں, دین کے معاملات میں, میرے اہل و عیال میں. اللہم استر عورتی وآمن روعتی. اے اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال اور میرے خوف کو امن میں بدل دے. واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی وعن فوقی. واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, میری حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے اور اوپر نیچے سے. ایک چھٹی دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اللہ ایسا خوف مجھے عطا کر دے جو میرے اور برائیوں کے درمیان حائل ہو جائے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اور ایسی اطاعت مجھے عطا فرما جو تیری جنت کی طرح مجھے لے جائے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اور ایسا یقین نصیب فرما جس سے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں. اللہم متعنا بأبصارنا, اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اے اللہ کانوں سے صحیح فائدہ لینے اور آنکھوں سے صحیح فائدہ لینے کی مجھے توفیق عطا فرما, اور قوت سے صحیح فائدہ لینے کی توفیق عطا فرما جب تک تو مجھے زندہ رکھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتویں دعا بھی سکھائی ہے, اللہم الف بین قلوبنا. اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما, ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دین کی اور دینداروں کی. واصلح ذات بیننا, اور ہمارے امور کی اصلاح فرما. واہدنا سبل السلام, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. ونجنا من الظلمات الى النور, اللہ تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف ہمیں لے جا. وجنبنا الفواحش ما ظہر منها ما بطن, اے اللہ ہر قسم کی فحاشی جو ظاہری اور باطنی ہو اس سے ہمیں محفوظ فرما. وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا. اے اللہ برکت ڈال ہمارے کانوں میں, ہماری آنکھوں میں, دلوں میں اور ہمارے گھر والوں میں اور ہماری اولادوں میں. وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو بہت رحم والا ہے، تو ہماری توبہ کو قبول فرما. وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُسْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں بنا دے ایسے لوگوں میں جو تیری نعمتوں کا شکر کرنے والے ہوں اور تعریف کرنے والے ہوں، اور تو ہمیں اور نعمتیں عطا فرما. ایک آٹھویں دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کے اندر خوف نہ ہو. ومن دعاء لا یسمع، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے. ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو. ومن علم لا ينفع، اور ایسے علم سے جو نفع نہ دے. اعوذ بک من هؤلاء الاربع، اے اللہ میں چاروں چیزوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 1297. اللہ عز الجلال سے دعا ہے کہ اللہ عز الجلال ہم سب کو ہر قسم کی شہوت سے جو اللہ عز الجلال کی ناراضگی کا سبب ہو اس سے محفوظ فرمائے. اللہ عز الجلال علم اور عمل والی زندگی ایسی نصیب فرمائے جس سے اللہ کا تقرب ملے، قیامت کے دن اللہ کے محبوب کا ساتھ ملے، اور جنت الفردوس میں اللہ کا دیدار ملے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.